الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد تكلم الحافظ ابن حجر على سند هذا الحديث ورجاله ورواته، فأثبت بأنه صحيح ورد بطرق شتى كما في الفتح للحافظ ابن حجر وكثير من النقادين لهذا الميدان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بحر کتاب الازان میں نقل ہے، اور فرماتے تھے: لولا الخلیفی لعزنت بالناس. اگر یہ خلافت کا بار تمہارے لیے حضرت ابوبکر مجھ پہ نہ ڈالتے تو بس اذان دینا کافی تھا، اجر و ثواب ملتا. یعنی ایک اجر اور ثواب اور آخرت کا مقام چھوٹے عمل سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، آسان عمل سے، وہ اذان ہے. اذان بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. کتابوں میں لکھا ہے، ہدایہ میں ہے: کان ابو حنیفہ یؤذن. حضرت اقدس امام الائمہ سراج الامہ فقیہ ھذہ الامہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خود اذان دیتے تھے، اور اپنے شاگرد امام ابو یوسف سے نماز پڑھاتے تھے. کہتے کہ عام طور پر مؤذن ذرا بے وقار یا کم عزت سمجھا جاتا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ اذان دیتے تھے تاکہ لوگوں کے دل میں مؤذن کی عزت بڑھ جائے. فقہا و محدثین میں یہ بحث بھی ہے کہ اذان افضل ہے یا امامت. آخر میں کہتے ہیں کہ اذان بلال کا مرحلہ ہے اور سنت ہے. رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، واعظ قوم کے وہ پختہ خیالی نہ رہی، او برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، اور مسجد مرسی خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اور جو امامت کرتا ہے وہ انبیاء اور مرسلین کی سنت پر ہے. وجعلناہم ائمۃً یہدون بامرنا، تمام انبیاء اور مرسلین اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوم قبیلے کے امام تھے. روئے زمین پر جتنے بڑے مقامات میں ان میں اونچا مقام امامت کا ہے. اس لیے ابو بکر صدیق کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری اور مسلم میں ہے، کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہے کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. جبکہ آپ کا چچا عباس موجود تھا، آپ نے ایک موقع پر خالد بن ولید پر ناراضگی ظاہر کی کہ میرے چچے کو تم کیا باتیں سناتے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے ان العام السن والاب، چچا تو باپ کا یادگار ہوتا ہے. اور ایک موقع پر آپ نے خالد کو کہا کہ اس طرح باتیں مت کرو، واپس جہنم نہ جاؤ. خالد بن ولید کو حضرت عباس کا ادب احترام سمجھایا. انبیاء و مرسلین تعلیم کے لیے ہوتے ہیں، وہ موجود تھے. حضرت عمر موجود تھے، جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے مسند احمد و ترمذی مصنف ابن ابی شیبہ، لو کان بعدی نبی لکان عمر. او ابی ابن کعب موجود تھے جن کے بارے میں آپ نے کہا اقرأ هذه الامه ابی، اس امت مسلمہ کا سب سے بڑا قاری ابی ابن کعب ہے. اور آپ نے سورت بینہ کے نزول پر آپ نے ابی سے کہا کہ آپ پڑھے ہو میں سنوں. آپ نے کہا میں کیسے پڑھوں آپ کے موجود. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ یہ سورت ذرا ابی سے پڑھوا دو. حضرت ابی نے کہا اللہ تعالیٰ نے عرش پر میرا ذکر کیا. کہا پھر ابی نے تلاوت کی. اللہ، وہ بھی موجود تھے اور ان تمام اور بڑے بڑے اصحاب بزرگی اور شرف اور فضائل موجود تھے، لیکن خدا اور رسول کی نظر میں امت کے بڑے افراد میں ایک ابو بکر ہے. اس لیے نبی کے بعد اگر وہ کوئی مقام ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے. آل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے. شاہ ولی اللہ نے تفضیل الشیخین میں طاہر رشدی نے خلاصہ میں اور ابن امیر بادشاہ نے تحریر اور محمد امین بخاری نے تحسیر میں اور دیگر ہمارے جو علم کلام کے معتبرات اصول فخری ہے اور مواقف ہے اور مقاصد ہے، اور ان تمام کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ابو بکر افضل هذه الامه بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس وقت آپ نے ابوبکر کو کہا کہ آپ نماز پڑھائے اور پھر آپ کے وصال پر ابوبکر صدیق کو خلیفہ چنا جا رہا تھا بنو ثقیب بنی ساعدہ میں، تو عمر نے یہی دلائل پیش کیے کہ ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام بنائے، ان کے ہوتے ہوئے امیر کیسے بنے گا. تو اجمع المہاجرون والانصار، سب متفق ہو گئے کہ یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں بالکل صحیح ہیں، اس کا کوئی منکر نہیں ہے. پہلے اجماع جو امت مسلمہ کا ہوا، امت بڑے بونچال سے نکل گئی، وہ یہ تھا کہ ابوبکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے. کیونکہ وقت پر فیصلہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. محمد علی جناح نے اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا لیکن قدرت کو منظور نہیں تھا، وہ پہلے سے بیمار تھے اس فکر میں اور مشکل سے ایک سال زندہ رہا. اگر اللہ اس کو زندگی دیتے تو شاید وہ فقہ نفی کا نفاذ کرتے اور یوں اسلام کامل و اکمل نافذ ہو جاتا. آج یہ جو خریڑے بریڑے جگہ جگہ نکلتے اور روڈ بلاک کرتے اور دھرنے دیتے، یہ تو ان کا کام تو مزارات تھے اور للوے کھانا تھا، مانڈے لٹانے تھے. ان کا سیاست سے کیا کام تھا؟ اب اندر بیٹھے ہوئے کرو کرو کر رہے، لالا لگا ہوا ہے ان کو بھی چھڑانے میں، رہنے دو یار. یہ عجیب بات ہے، قیامت کی نشانی ہے کہ بدعتی جو ہے نا وہ بے سیاسی کوئی آدمی نہیں ہے، ان کا سب مر برگا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ بدعتی کا آخری خاتمہ تباہی کا ہوگا. جو کوئی بہت بڑا شخص ہو، تہجد پڑھتا ہو، روز گائے اونٹ ذبح کرتا ہو اور سب کچھ، لیکن اس میں بدعت کا مرض ہے اور وہ خدا کے سوا کسی اور کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہو، تو اسلام کی روشنی میں وہ مسلمان نہیں ہے. باتیں تو اور چھوڑو، یہ کفر کیا قائد، کفری عقیدے کا مرتکب کہ اعمال کہاں قبولو، حابطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کی نیکیاں یہی سے ڈسمس ہو گئی تو وہاں کیا کام آئے. ترمذی شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن مغفل کے بیٹے نے نماز پڑھتے ہوئے زور سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبداللہ بن مغفل بڑا حیران ہو گیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ نماز کے بعد اس کو کہا قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر و عمر و عثمان، ایک نے بھی نماز میں زہر سے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے. اور یاد رکھنا کہ صحابہ رسول کے سامنے سب سے ناکارہ چیز بدعت تھی، اور صحابہ کو سب سے زیادہ نفرت بدعت سے تھی، کیونکہ وہ بدعت جو ہے وہ نبی کی سنت کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور بدعت کے سر پیر نہیں ہوتے، کراچی میں کچھ ہو پشاور میں کچھ ہو، ہر شخص کو جو مرضی ہے وہ دین میں ڈالے. اعلی حضرت نے فتاوی افریقہ صفحہ 114 پر لکھا ہے اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دی ہے کہ دین میں نئی نئی چیزیں ڈالے، کھلم کھلا لکھا ہے وغیرہ. اور پیرانی پیر شیخ عبد القادر غنیہ میں کہتے ہیں جس نے دین میں اپنی چیزیں ڈالی اور اس کو دین کہا، اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل، اور اللہ اس کی آبادی کو ویران کر دے، آباد اللہ علیہم الخضراء، ان کی آباد سرزمین کو اور آباد عمارتوں کو اللہ کنڈرات کرے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جو ان کیا مشکل کشاہ و غوث اعظم ہیں، وہ ان بدتیوں کو بد دعائیں دے رہے غنیہ کے اندر. عبارت میرے پاس نوٹ ہے، یہ کہتے ہیں ہم بہت ماننے والے، کیسے مان دے آپ، عمل تو نہیں کرتے. دلقت بچ کار آئے دت تسبیح و مراقع، خود راز عمل ہائے نکوہید بری دار، حاجت بکلائے برکی داشتنت نیس، درویش صفت باش بکلائے تتری دار. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر نے صحابہ کی سفارش پر، ابو بکر کا دور مختصر تھا، 2 سال 3 مہینے چند دن تھے، لیکن بہت پاک مقدس دور تھا، زمانے کو قابو کرنا آسان کام نہیں ہے. وہ لالا سمجھتا تھا کہ شاید یہ بڑا کرکٹ کھیل ہے اور میں کراچی اور پشاور کو بھر دوں گا، وہ بھرنا تو در کنار کے اجڑ دیا. تجاوزات بھی ہٹائے جاتے ہیں، سب کام دنیا میں ہوتا ہے، حکومتیں اصلاحات کرتی ہیں لیکن لوگوں کے نقصان اور ان کے مفاد کو بھی دیکھتے ہیں، اس لیے ایسا آسان کام نہیں تھا یہ، اور اس کا نقصان بہت دور تک جائے گا. جتنے غریب مسکینوں کو بے گھر کیا، بے در کیا، بے کسب کیا، ان کی آہ و بکا اللہ سن رہا ہے. ایک اچھا کام بھی غلط طریقے سے ہو رہا ہے. تجاوزات ہٹانا یہ ایک اچھی بات تھی، لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اور لوگوں کی بالکل جو سننے کی باتیں تھیں وہ بھی نہیں سنی گئی، اس طرح کسی حکمران کو صاحب جاؤ عشمت کو اجازت نہیں ہے. افسوس ہے کہ عمران خان نے خود تقریر میں کہا کہ میں نے کہا بڑوں بڑوں کو پکڑو، انہوں نے غریبوں کے گھونسلے گرا دی. لیکن کس بات کے وزیر اعظم ہیں آپ؟ آپ کو اس غریب کے گھر بھی جانا ہے اور اس کا گھونسلے بھی آباد کرنا ہے، اور اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے اور ان سے بھی مانگنی ہے، آسان کام نہیں ہے. سب سے مشکل کام دنیا میں حکومت ہے، اس لیے عمر فرماتے تھے لولا الخلیفیہ قام اخا ابو بکر صدیق نے تمہاری بات مان کے مجھے خلیفہ بنایا. لا زنت بالناس، ایک اذان کافی ہے ہمارے قاری صاحب موٹر سائیکل ڈواں 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 پورے شہر میں سارے جان کے ٹیوشن پڑھا کے ٹائم ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ماشاءاللہ اذان میں امام ہے وہ، کوئی شک نہیں. دعا کرے کہ اللہ ادارے کو اتنی توفیق دے کہ ان کی تمام ضروریات یہیں پوری ہو اور یہ کہیں بھی کسی در گھر میں نہ جائے. جی ہاں، زندگی میں مجھے جتنے لوگوں سے سکون ملا، عزت ملی، آرام ملا، ان میں ہمارے مؤذن صاحب جو نائب امام بھی ہے وہ اول نمبر کا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اپنی اولاد سے بھی کسی کو اتنا سکون نہیں ملا ہوگا، اتنی عزت. حقیقت یہ ہے کہ ہماری مسجد محراب و منبر کی زینت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. اللہ ان کو تادیر سلامت باغ و بہار رکھے. تم مجھے پیسے نہیں دیتے ہو، تو وہ غریب کم تنخواہ پر کیا کرے، خود تو کیا کہ تمام بیٹوں کو بھی پورے کراچی کے اندر ٹیوشن دلوا دیے، اور ایسے ٹیوشن ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ ان کی قبر پر ٹیوشن ماسٹر نہ لگا جائے. تو تنقید کے ساتھ تنقیح بھی ہونا چاہیے کہ علماء اور اصحاب مناسب کا بہت خیال رکھنا چاہیے، بہت عزت کرنا چاہیے. بدائے الصنائع میں لکھا ہے کہ امام مؤذن مدرس، ان کے حالات کو لوگ دیکھے اور اچھے حال میں رکھے، انہیں ہر چیز ان کو پہنچائے. پتہ نہیں لوگ کس چکر میں پڑ گئے، یہ نہ جائز وہ نہ جائز. وہ بابا زندگی گزارنا تو جائز ہے. اللہ اکبر. ابوبکر صدیق کی تنخواہ مقرر ہوئی تھی. تاریخ الخلفاء میں ایک دن خواہش ظاہر کی، یار حلوہ پکنا چاہیے، سردی ہے اور جھاڑا ہے اور بارش ہے، اور تو کچڑے دغوا گوڑی پوکھ دجمی او تر حلوہ سلوہ ہم زیاد بہتر دی. خوشحال خان وہی تو کچڑے دغوا گوڑی پوکھ دجمی و پختونا تم جانتا پختون ہوئے کچڑے نے پیجرے او تر حلوہ سلوہ ہم زیاد بہتر دی. گرم گرم کچڑی اور گائے کے گھی کے ساتھ اور سخت سرد ترین سردی میں، تو یہ حلوہ اور سلوہ سے بھی بہتر ہے. خوشحال خان خٹک دیوان میں کہتے ہیں. اور حلوہ تو حلوہ ہے، پنجاب والے کہتے ہیں کہ دانتوں نے تکلیف نہ دیتے لگنے نال صفائی. بڑی پیاری چیز ہے، بشرطے کے مزارات کا نہ ہو، بدت کا نہ ہو، عرس کا نہ ہو، کنڈے کا نہ ہو، رسم کا نہ ہو، عزت اور توحید و سنت کے گھر سے ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حلوہ پکنا چاہیے، تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہے گنجائش ہے بن جائے گا. حلوہ پک گیا، سب نے کھایا. ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ کہاں سے آئے تھے پیسے، کیا تقویٰ تھا، کیا آخرت کے لوگ چند دن کے لیے آئے تھے. بی بی نے کہا آپ کو 30 روپے ملتے دینار یا درہم اور 28 خرچ ہوتے، 2 بچتے. انہوں نے فوراً امیر خزانہ کو لے کر امیر منشی کو کہ تنخواہ اگلے مہینے سے 28 روپے کرو، حلوہ ہو یا نہ ہو. یعنی بزرگان دین تنخواہیں بھی ضرورت کی لیتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تاریخ میں بھی ہے، اور علوسی نے روح المانی میں نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دور میں جب وسعت عطا فرمائی اور بہت غنائم آ گئے اور بہت ہی اسلام دور تک چلا گیا، سابقہ تکلیف ہے پریشانی ہے سب ختم ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ائمہ کو، مؤذنین کو، مدرسین کو، مفتیوں کو، مدرسین کو، جتنے بھی سرکاری اہلکار تھے اس وقت سرکاری حکومتی اسلام تھی، ان سب کو تنخواہیں مقرر کی. اور جن لوگوں نے نہیں لیے حضرت عمر نے معزول فرمایا، فرمایا آپ کی ضرورت نہیں لگ رہی ہے، ضرورت مند ہونا چاہیے. یہ ایک ضابطہ حیات ہے، یہ ایک زندگی کی ضرورت ہے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں تنخواہ لیتے تھے، تو دارالحدیث میں رجسٹر اور منشی کو بلوا لیتے تھے تاکہ میرے طلباء اور شاگرد دیکھ کے آئندہ اس کو ناجائز نہ کہے، دستخط کر لیتے تھے. اچھا 200 روپے. حضرت صاحب تنخواہ لے کے دارالحدیث سے باہر نکلے گھر کی طرف، او لائن کڑی ہے فقراء و مساکین کی، او جی میں تو اتنے دنوں سے بھوکا ہوں، میں تو جی کپڑے بھی نہیں ہے. مولانا دیکھ کے بغیر نکال نکال کے جب گھر پہنچ جاتے تھے قاری اصغر علی پہنچتے، پوچھتے کہ حضرت کچھ باقی ہے، کہ وہ تو حقداروں کو پہنچ گیا، اللہ کوئی اور سبب کر لے. اللہ اللہ. وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. اللہ، یہ ہمارے آبا و اجداد تھے، یہ ہمارے فخر و مفخر تھے. تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی. مطلب ہے کہ علماء دین، مؤذنین، مدرسین، دین کے لوگ اہل دنیا ان کا خیال رکھے. اہل دنیا جب غسل کر کے جمعے کے لیے آتے ہیں تو اپنے آپ کو اچھی طرح دھو ڈالتے، بھائی کچھ پیسے لایا کرو، 6-6 لاکھ، 7-7 لاکھ بل آتا ہے. یہ نہ سرکاری ادارہ ہے نہ نیم سرکاری، یہ خالص اللہ کے دین کا مرکز ہے. بھائی یہی ہے جو میں بول رہا ہوں، اس سے آگے اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہی. اور اسی ممبر و محراب کی برکت سے مہینے کے 40 لاکھ ادارہ اور ان کی شاخوں میں ملا کے بڑھ رہا ہے خرچ ہو رہا ہے، آپ کی دعاؤں سے، توجہات سے، ایسے جیسے 40 روپے. لیکن یہ بل ایسے ہیں کہ یہ تو بابا دے دو ورنہ بجلی کاٹتے ہو یار، خدا کا خوف کرو، بجلی کیوں کاٹتے ہو؟ اچھا تو گیس کاٹ دے. نہیں بھائی، سبحان اللہ، مسلمان افسران نیک لوگ ہیں، فریاد مان لیتے. اب ہم بھی کوشش کرتے ہیں، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ ذرا خزانے کو ہلاؤ اور بڑی بڑی رقم جمعے میں لایا کرو. میں بھی جہان کی کتابیں اور اس کے کن ہے نکال کے آپ کو دین پیش کرتا ہوں. لا اسألکم اجرا ان اجری الا علی اللہ. انبیاء درس دیتے تھے، فرماتے تھے مجھے اجر اللہ دے گا. لیکن یہ تو آپ کا ادارہ ہے، ایسا دیکھو نوری آباد میں جامع مسجد مفتی محمود بن رہی ہو، کیا خوشیوں کا مرکز تیار ہو رہا ہے. 50 ایکڑ زمین میں 10 ایکڑ کے اندر مسجد ہے. ہمارا پورا ادارہ بمام و تعلقات کے آدھا ایکڑ ہے، وہ 10 ایکڑ خالی مسجد اور ادارہ ہے. ہاں ہاں ہاں، جلسے میں لوگ کہتے تھے جب تک سورج چاند رہے گا مفتی تیرا نام رہے گا. وہ مفتی مفتی تھے واقعی. وہ میرے ایک ساتھی تھا، اس نے مجھے کہا اپنے استاد سے سفارشی خط دلاؤ، حضرت صاحب وزیر اعلی سرحد تھے، کہ مجھے پستول کا لائسنس ملے. وہ پیپل پارٹی کا لڑکا تھا، اسکول کالج میں دوست تھا. تو میں نے حضرت مولانا عبدالحنان صاحب کو کہا، انہوں نے ان کو خط لکھا. تو وہ بتاتے تھے کہ میں جا کے بیٹھا رہا، اثر کی اذان ہو گئی، پشاور میں سب جگہوں پہ نماز ہو رہی ہے اور مفتی صاحب لگے ہوئے کام میں، کہا اچانک یہاں سے لے کے وہاں تک ایک آدمی آیا اور پورا پوڑ بچھایا، چٹائی بچھائی، اور کنارے پہ کڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کہا بس مسلح آگے. کہا ایک آدمی اندر سے پیلا رومال باندھا ہوا، اتنا بڑا ہلتا جلتا ہوا سیدھا مسلح پہ، اور پوری دنیا پیچھے کڑی ہو گئی. مفتی محمود صاحب خود نماز پڑھاتے تھے، خود وزیر اعلی ہاؤس میں بخاری ترمذی کا درس دیتے تھے، ملتان سے طلبا کو بلوا لیتے. نماز کے بعد انہوں نے ملاقات کی اور درخواست پیش کی، حضرت علی کا کہ میں ان کو لائسنس دے دو. وہاں سے آنے کے بعد وہ لڑکا بالکل حضرت اقدس مفتی محمود کا شیدائی اور فدائی ہو گیا. چھوڑو پارٹیاں وارٹیاں، مفتی صاحب سچا وارث الانبیاء ہے. ایک واقعہ تھوڑا ہی ہے، ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان، سابق محتمم جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، جو ایشیا کا سب سے بڑا مقتدر ادارہ ہے اور اس کا اقتدار اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے، ہم سب وہاں کے جو ہے نا رشاش قطرات، اس جتنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں کی ایک چمک اور جھلک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو اور ان کے اداروں کو تا قیامت سرسبز و شاداب رکھے. تو ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان ریاض مسجد دلی سوسائٹی میں امام تھے، وہاں ایک آدمی نے ان کو کہا کہ میں باہر ملک میں بینک میں رہا ہوں اور وہاں سے ریٹائر ہو گیا لیکن میری صحت اچھی ہے، اگر مفتی محمود صاحب سفارش کر لے وزیر اعلی تو میرے لیے کسی بینک میں جاب نکل آئے گا اور ذرا وقت اچھا گزرے گا۔ یہ لوگ عجیب ہے، عمر بھر جو ہے نا نوکریاں کرتے، کروڑوں کماتے، جب ریٹائر ہو جائے تو ہر چیز سے ریٹائر ہو جاتے۔ ان کے بچے بھی کہتے ہیں کہ ابا تو آپ کو پتا ہے نا ریٹائر کی زندگی گزار رہے، یعنی بس آخرت کی طرف جا رہا۔ آداب سے کہو اولاد کو، تھوڑا کماؤ اور زیادہ اس کی برکت دکھاؤ، بس ہو گیا نا آپ نے کما لیا، ساری زندگی آدمی کما رہا ہے، کمانے کی مشینیں بنی ہوئی ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے حضرت اقدس مفتی محمود کو ٹیلی فون کیا کہ میرا ایک خاص مقتدی ہے اور وہ بینک کی نوکری چاہتا ہے، تو مفتی صاحب نے جواب اس طرح دیا کہ بینک کی نوکری وفاقی حکومت کے اختیار میں ہے، وزیر اعلی سفارش کر سکتا ہے، آرڈر نہیں کر سکتا، لیکن سفارش بھی تب کروں گا جب آپ مجھے فتویٰ دے کہ بینک کی نوکری جائز ہے، میں اپنے تفقہ سے ناجائز سمجھتا ہوں۔ تو مفتی احمد الرحمان استاد محترم کہتے تھے میرے جسم ٹنڈا ہو گئے کہ ہم کتابوں کے سامنے بیٹھ کر محراب و ممبر میں جائز ناجائز نہیں دیکھتے، اور وزیر اعلی سرحد جن کی منتیں بھٹو صاحب ہمیشہ کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح سفارش بھی جائز نہیں ہے، جائز کام کی سفارش جائز ہے اور ناجائز کام کی سفارش ناجائز۔ یہاں ایک مسئلہ اور میں وضاحت کروں کہ کچھ لوگوں نے اسلام کے نام پر غلط بیانی کر کے، لفظ مکر اور دجل کر کے اسی بینک کے اپنے حصے کو کہا ہے کہ یہ اسلامی بینک ہے، اور وہ جتنے دیکھو تھی تھے وہ تھیان کلو تھی، کچھ بھی اس میں اسلام کی رتی بھی نہیں۔ خود ان کے ملازمین آ کے مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو حیران ہیں کہ اس کو اسلام کہتے، صرف لوگوں کو شکار کرنے کے لیے کہ چلو اس پاک نام پر لوگ شکار ہو جائیں گے۔ اور یہ میرا مسئلہ نہیں، 400 دارالافتاء پاکستان کا فتویٰ ہے، اور ان کے استاد اعظم جن سے انہوں نے ترمذی پڑھی ہے، مولانا سلیم اللہ خان کی تحریر موجود ہے، اور اس تحریر میں ان کو لکھا کہ اس کے بینک کو آپ اسلام سمجھتے ہیں، آپ کی حالت ہے اضلہ اللہ علی علم، پہلا خط جو مولانا نے لکھا ہے چپا ہوا ہے، اس میں یہ الفاظ ہے کہ علم کے ہوتے ہوئے آپ گمراہ ہو چکے ہیں، اور بہت چل توبہ۔ اس لیے نہ پاکستان میں نہ کسی اور جگہ، پوری دنیا میں اسلامی بینک نہیں ہے، اور یہ مسلمان ملکوں کی بہت کمزوری ہے۔ اس لیے اب دو مسئلے پیش آئے، ایک اسلامی بینک، وہ تو قطعاً جھوٹا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اس پر تحریر اور فتوے مکمل ہو چکے، ایشیا کے مقتدر ادارہ بنوری ٹاؤن نے کتاب لکھی، سلیم اللہ خان نے فیصلے کیے، عاجز و فقیر نے 27 قسطیں الاحسن میں نکالی، اور ماہنامہ الاحسن کا خصوصی نمبر قرآن و سنت اجماع امت علماء و فقہا کے انظار میں موجودہ نام نہاد اسلامی بینکاری کی حقیقت، 700-800 صفحے، عزیز و ممایوں مغل کو اللہ جزائے خیر دے، بہت قیمتی کتاب شائع کی، اور مولانا جو گجرانوالہ کہتے ہیں انہوں نے بھی کتاب شائع کی، اور ان کو تنبیہ بھی کی، اور تنبیہ میں وہ خط لکھا جو پیغمبر اسلام نے جنات کو لکھا تھا کہ شرارتیں مت کرو، مسلمانوں کو تنگ مت کرو، جس کو حرز ابی دجانبی کہتے ہیں، تعویذ ہے وہ، جہاں وہ لٹکا دے یا پڑھ لے تو جنات چلے جاتے، اللہ کی شان ہے۔ وہ خط مولانا نے شائع کی، اور اس خط میں ان کو تنبیہ کی کہ تم بینکوں کو اسلام مت کہو، توبہ کرو، اس دجل سے، مکر سے، لفظ سے، درو گوئی سے پیچھے ہٹو۔ اس کے بعد الاحسن نے اس پر قسطوار کام کیا، اور اس آجس نے اس کو موضوعی مسئلہ بنایا. اور جتنی کتابیں انہوں نے لکھی وہ ساری دیکھنے کے بعد نتیجہ نکلا, نتیجہ یہ نکلا کہ دو مغالطے امت کو 1400 سال میں دیے گئے. غور سے سن لو, کان کھولو, قیامت کا دن آنے والا ہے, جواب دو گے کہ یہ حق یہاں سے بیان ہوا یا نہیں. دو مغالطے, ایک مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹا نبی بننے کے لیے, عیسیٰ مسیح آمد مہدی ظہور مہدی سب چیزیں مان لی, لیکن اس کا مصداق خود بن گیا کہ کوئی عیسیٰ ویسیٰ نہیں آئے گا, وہ مر چکا ہے, کوئی مہدی نہیں ہوگا, وہی عیسیٰ مہدی بھی ہوگا, وہ مسیح بھی ہوگا. تو مصطلحات تسلیم کیے لیکن خارج میں مصداق بدل دیا, اور اپنے آپ کو انگریزوں کے دم چلے نے اپنے آپ کو بنایا. یہ غور سے سن لو. دوسرا مغالطہ اس ٹولے نے دیا ہے جس نے بینک کے نظام کو جوں کا تو, اندر وہ سودی محض ہے اور ان کے حصے میں آ جائے تو لوگوں سے کہتے ہیں ڈونروں کو کہ یہ اسلامی بینک ہے, جو بینک کرتا ہے اس کے تابع ہے. ان کا مجال نہیں ہے کہ یہ اسلامی نظام نافذ کرے جب تک ملک کے تمام بیوع کے ابواب زراعت اور تجارت میں فقی شرعی تفصیل نہ آئے. حاشا و کلا کی کوئی بینک اسلامی ہو جائے, دروغ کہا جا رہا ہے. یہ دوسرا مغالطہ ہے. کفالہ, مشارکہ, مرابحہ, تولیہ, یہ سب فقہ سے لیے گئے, لیکن آگے خارج میں ان کا مصداق بنایا بینک, اور بینک سود محض کا عالمی ممبر ہے. پوری دنیا کا نظام جو وہ سود پہ چل رہا ہے, کیونکہ سود خوروں کے ہاتھ میں اختیارات ہیں, سود خور اور سود چور. اور کتنا سخت مسئلہ ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں اگر تم سود نہیں چھوڑتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کا اعلان کرو. تو انہوں نے اسلامی جھنڈے اٹھا لیے, اسلامی ناموں سے خدا کے مقابلے میں آئے, یہ تباہ و برباد ہو گئے. میں نے مولانا کو کہا ہے دو تین دفعہ, میں نے کہا پیچھے ہٹو, یہ تو کہتے ہو کہ میری عمر 75 سال ہو گئی ہو, میرے لیے دعا کرو, لیکن بینک تیرا ساتھ لگا ہوا ہے, بہت جلد توبہ کرو اس سے. سینکڑوں علماء نے توبہ کی, عجیب بات ہے, ججمنٹ کی کہ بھائی بینک ناجائز ہے, اور مشرف کو پتہ چلا کہ یہ سود خوروں کے کہنے پر اس نے یہ ججمنٹ کرنے, راتوں رات اس کو ڈسمس کیا, گھر بھیج دیا, کیونکہ وہ سود خوروں کی حمایت میں فیصلہ کر رہا تھا. دلیل یہ ہے کہ اسی شخص نے اس کی نگرانی اور رہبری میں پورے پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا میں 365 بینکوں کا ایڈوائزر بنا ہے. کس چیز کے ایڈوائزر ہے آپ؟ بینک اسلامی ہے ہی نہیں, غیر اسلامی بینک ہے. کولمبو گیا تھا, وہاں ایک جاننے والا شاگرد تھا, لیکن شیطانی کی وجہ سے شاگرد نہیں کہتا تھا, اپنے آپ کو میرے مقابلے میں سمجھتا تھا, مفتی رضوی نام ہے اس کو, انہوں ریٹرن کا پڑھا ہے, یہاں تفسیر پڑھی. وہ ان سے بیعت ہے, وہ بینکوں کا نگران اعلی ہے, اور اس نے کہا ہمارا اپنا نظام ہے, یہ ہے وہ ہے. وہ بٹ صاحب ایک تھے, بٹ وہ تمام بینکوں کے کولمبو میں چیئرمین ہے, ان سے ملاقات کرائی, انہوں نے کہا نہیں وہی تکنے کے جو پاکستان کا ہے, اور مولانا یہاں بھی ایڈوائزر ہے. میں نے اس کو ایسا دیکھا, میں نے کہا جھوٹ بول کے دو امت کو دھوکہ دے رہا, بے شرم بے حیا, اس میں اسلام کہاں ہے؟ میں پاکستان کا ہوں, اسی شہر کا مفتی ہوں جس شہر میں وہ شیخ الاسلام اور مفتی اعظم بنے ہوئے ہیں, اور ان کی 14 کتابیں میں دیکھ چکا ہوں اس موضوع پر. ان کے چیلے چانٹے تو چھوڑو, وہ تو کسی کام کے نہیں, وہ تو زر خرید لونڈے. اصل الاصل کو دیکھ چکا ہوں, 1% اسلام کا, اس کا 100% بھی اسلامی بینک کو میں نے بالکل فریب, دھوکا, دغا, لفظ, مکر, دجل, ببانگ دھول, کان کھول کے سنو. الحمدللہ. میں نے مولانا سلیم اللہ خان کو کہا کہ آپ نے وفاق کو صدارت سنبھالی, بہت ترقی ہوئی, اور آپ نے فاروقیہ جیسے ادارہ چلایا جو دنیا میں چمک گیا, اور آپ محدث مسلم ہیں, ساری نیکیاں, لیکن یہ نیکی جو آپ نے کی کہ ان کی موجودگی میں ان کے نام نہاد اسلامی بینک کو آپ نے غلط کہا اور علماء دین کو دعوت دی اور وہ سب آئے اور آپ کے سامنے دستخط کیے کہ یہ غلط ہے, یہ نیکی آپ کی یاد رکھی جائے. وہ حضرت نے کہا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر, ایسے سرکار کے جو کورے لونڈے ہیں, زر خریدے, کروڑوں اربوں کربوں کے سامنے اپنے ایمان اور فقہ کھو چکے ہیں, ان کے برخلاف اعلان کرنا کوئی آسان کام نہیں. کسی باشد, اس کے لیے تکڑا ایمان اور جرأت ایمانی چاہیے. خدا کی قسم, منبر رسول و محراب گواہ رہے کہ اگر مجھے اس کے 1% بھی علم فقہ سمجھ میں آ جاتا, میں کبھی بھی یہ الفاظ ان کے بارے میں نہ کہتا, وہ یہاں سے ہٹ کر دوسرے فروع میں اور اطراف میں, میرے محترم و مکرم ہیں, میں ان کا ایک چھوٹا ہوں, وہ میرے بڑے ہیں, لیکن مسئلہ کسی کے لیے بدلے گا نہیں, مسئلے میں غلطی کر رہا ہے وہ. انہوں نے بینک کو اسلامی کہا ہے, کوئی اسلامی, اسلام کی رتی اور جھلک اس میں موجود نہیں, کس طرح اسلامی ہو سکتا ہے؟ سعودی عربیہ میں اسلامی فیصل بینک تھا, علماء کبار مکہ 300 نے بادشاہ کو کہا کدھر ہے اسلام بینک, میں ہمیں دکھاؤ, تو اسلامی ہٹا دیے, صرف فیصل بینک رہ گئے. بینک بینک ہے, بینک کا سارا کاروبار اور مدار جو ہے وہ ناجائز پر ہے, سود پروان چڑھتا ہے. اب مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ اس کی نوکری ہم کر سکتے یا نہیں, کیونکہ ہم اگر اس طرح علی الاطلاق فتویٰ دے کہ مطلقاً بینک کا کسی درجے میں بھی نوکری کرنا جائز نہیں ہے, تو پھر مدرسوں کے اکاؤنٹ جو وہاں کھلے, مسجدوں کے اکاؤنٹ وہاں کھلے, عمرے اور حج کا ڈرافٹ وہاں بنتا ہے, یہ تمام ناجائز ہو جائے گا. تو جس طرح نوٹ پر تصویر آپ نے برداشت کی, اور سکر عید الوقت پر اور عمرے اور حج کے لیے تصویر عذرو ضرورت, الا من اضطر غیر باغ ولا عاد, اللہ نے ایسے موقع پر خنزیر کو پریشان حال کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی, تو علماء دین نے سخت مجبوری کی وجہ سے اس کی اجازت دی. عجیب بات, تو میرے لیے ایک طرف میں علی الاطلاق اس کو ناجائز سمجھتا ہوں, دوسری طرف تمام مسلمان بینکوں سے نکل جائیں, تو مطلب یہ کہ بینک غیر مسلم کے حوالے کرو تو دولت پر وہ قابض ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو جھاڑو دے دیں گے, کیا آپ گٹر لائنیں صاف کریں اور ہمارے بینک کے سامنے جھاڑو لگائیں. تو اس لیے جب حضرت مولانا یوسف لدھیانوی اعلى الله مقامه وتقبل الله شهادته في سبيل الحق وإلائه, نے یہ فتویٰ دیا کہ بینک کی نوکری بھی جائز نہیں, بینک والوں کے یہاں رشتہ بھی جائز نہیں, بینک والوں کے یہاں کھانا اور چائے پینے بھی جائز نہیں, تو میں گیا ان کے پیچھے, میں نے کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, میں نے کہا 100% غلط ہے, میں نے کہا 100% غلط, آپ ایسا نہ کہے, آپ کہے کہ اے مسلمانوں دنیا بھر کی دولت یہود و نصارہ اور قادیانیوں کے حوالے کرو اور تم جھاڑو ہاتھ میں لو. میں نے کہا یہ فتویٰ غلط ہے, اس طرح نہ کہو, جب تک متبادل حلال بے غبار روزگار نہ ہو, مکروہ سمجھ کر لوگ بینکوں میں رہے, بینکوں کا تحفظ کرے, اور جب اللہ غیرتی مسلم حکمران لے آئے تو وہ علماء و فقہا جو رأس الدین ہے ان کی مشاورت سے پہلے زراعت اور تجارت کے قاعدے تبدیل کریں گے, اس کے بعد بینکوں میں اسلامی نظام نافذ ہوگا. اور میں نے اس وقت بھی لدھیانوی اور ان لوگوں کے فتوے کو غلط کہا تھا کہ قربانی والے کے ساتھ وہ بینک والے کے ساتھ رشتہ جائز. میں نے کہا جھوٹ غلط, بینک والا مسلمان ہے, بینک والے کے ساتھ جو ہے نا قربانی جائز. میں نے کہا جھوٹ بکواس, سر سے فقی ابجد سے بے خبری. الحمدللہ, اور میں آج بھی اس تحقیق پر بھی قائم ہوں اور اسی پر رہوں گا مروں گا کہ جنہوں جس کو انہوں نے اسلامی بینک کہا وہ بالکل اسلامی بینک نہیں ہے, غلط بیانی ہے, لفظ ہے, مکر ہے, دجل ہے, دروگوئی, یہ چار لفظ اس کے لیے ضروری ہے. اور یہ بھی کہ ان کے اس بینک سے کام نہ کرنا, پیسے نہ داخل کرنا, نرے کورے بینک میں داخل کرنا بہتر ہے, کیونکہ وہاں جاتے ہوئے آپ گناہ سمجھ کے جاتے ہیں. جو آدمی گناہ سمجھ کے کرے وہ معافی مانگتا ہے, بدعتی کی توبہ کیوں قبول نہیں ہوتی, وہ تو عبادت سمجھتا ہے کنڈے کو اور اس کو اور میلاد کے جلسوں کو, تو وہ کب توبہ کریں گے اس سے. اس لیے بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہے. تو یہ بہت ہی خطرے والے ماحولیات ہمارے سامنے ہیں اور آسان کام نہیں ہے. حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ علماء میرے وارث ہیں, اب پتہ چلے گا کہ وارث کون ہے اور کون نہیں ہے. جو حرام کو حلال کر رہے ہیں اور کتے کو پہاڑی مینڈک کہے یا گدے کو بلوچستان کے پہاڑوں کا ہرن کہے یا گٹر لائن سے اپنے گھر لائن لائے اور فریج کے پاس خوبصورت سنگ مرمر لگائے اور اس پر لکھے آب حیات, آب شفا, اور اس کی بنیاد کہاں سے ہے؟ پلیتی سے. یہی حال نام نہاد اسلامی بینک کا ہے. اس سے ذرا کچھ کورس کراتے ہیں, سبق پڑھاتے ہیں, سی آئی اے کے ادارے بھی کھلے کراچی میں, فقہ کے نام پر امت کو ذبح کیا جا رہا ہے. شکر ہے کہ لوگوں کی فہم, لوگوں کا ذہن, لوگوں کی ایمان کی چنگاری ابھی تک زندہ ہے اور زندہ رہے گی انشاءاللہ. بیان سننے کے بعد لوگوں کے عقل کے اور فہم کے دریچے کھل جاتے ہیں. علماء کو کہا یہ میرے لوگ. عجیب بات ہے, اولیاء کو نہیں کہا. پیرانی طریقت 500 کی تسبیح اور 1000 کی تسبیح, اتھے دا مرید گڑاؤں گا, اتھے دا پورات بڑھاؤں گا. او یار, پیری مرید اسلام میں کدھر ہے؟ کچھ شرم آیا کرو یار. یہ بیعت ہو گیا, اس مجھے کہتے, میں نے کہا رہنے دو. میں ایک بزرگ سے ملنے گیا, عالم بھی ہے لیکن پیری بھی کرتا ہے. مجھے کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ بھی ہلکا کرتے, شب جمعے کو بیان ہوتا ہے تو مجھے کہتا ہے آپ کون سا ہلکا کرتا ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ یہ کہیں سے بیعت نہیں, خلیفہ نہیں. میں نے کہا جب قرآن کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو سروردی, قادری, چشتی, نقشبندی ابھی ابھی اپنی ماؤں سے پیدا نہیں ہوئے تھے. 600 سال بعد یہ لوگ آئے. میں نے کہا میں وہ ذکر کرتا ہوں جو پیغمبر صحابہ سے کراتے تھے. اس کو میں نے اور طرح الفاظ کہے جو یہاں مناسب نہیں. داسی میں یہ کچھ خولی پر آمادش میں آیا تھا پنکم غرون سارے خیر کو دے رہتا. یہ انہیں میں دین دیدان نے جوڑ کر ہے پیرہی موری دے. پیر, پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر فارسی میں رہنما کو کہتے ہیں. جہاں آپ جمعہ پڑھتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, اللہ عمل کی توفیق دیتا ہے, بھئی یہ پیر ہے. پیر کے یہاں گمرو ڈالو شنگا 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 جنگی بیل آ گیا, پیچھے اس کے ایک لمبا دم باندھو پیر راہ باغ کو رہنے دو. پیر جی نکل کر خان کاؤں سے ادا کر رسم شبیری, کہ رسم خان کائی ہے فقط اندوہ دلگیری. میں نے جو جامعہ کے گیٹ پر ترمذی شریف کی حدیث کے ساتھ شیخ سعدی کے گلستان کے اشعار لکھے تو ہمارے بزرگ جو تھے محلے میں بہت صاحب علم بھی تھے اور قدردان آدمی تھے تو وہ بڑے خفا ہوئے بڑے آنسو سے آپ نے کیا لکھا ہے؟ میں نے کیا لکھا ہے شیخ سعدی نے یہی لکھا ہے صاحب دلی بمدرسہ احمد زخان کا. ایک اللہ کا نیک بندہ مدرسے میں داخلے کے لیے آیا خانقاہ کو چھوڑ دیا. بشکست عہد صحبت اہلی طریق را. پیر صاحب کو جواب دیا میں تیرے تین تیرا نہیں مانتا. گفتم چ فرق عالم و عابد میان بود تا کر دی اختیار اسی ای فریق را. میں نے کہا ایک عالم میں اور ایک پیر میں کیا فرق دیکھا کہ وہاں سے یہاں آئے. گفتو گلی میں خوے بدرمی برد سے موج. اس نے کہا وہ سارے اپنے ٹرسٹ کے لیے جمع کر رہے. وئی جہد می کنت کے بغیرت غری کرا. اور علماء اس کوشش میں ہے کہ جو ڈوب رہے ہیں وہ ڈوبنے سے بچ جائیں. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. ہائے ہائے. یہی وجہ تھی کہ اللہ نے علماء دین کو کہا انما یخش اللہ من عباد العلماء. مختصر المعانی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اصل عبارت یوں بنے گی ما یخش اللہ من عبادہ الا العلماء. علماء ہی سچ مچ اللہ سے ڈرنے والے. علماء دین کے ستون انبیاء کے وارث جانشین. اللہ اللہ. جس ملک میں علماء ایسے قتل ہو رہے ہیں. مولانا سمیع الحق سے استاذ العلماء استاذ المجاہدین فخر مفخر اہل حق ان کو بستر پر ذبح کیا گیا. اور یہ وہ لوگ وہی کے وہی ہیں. چاہیے تھا کہ اس کے غم غصے میں پورے پاکستان کو صدمہ پہنچتا.
وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا.
قوم عادی ہو چکی. انہوں نے لدھیانوی استاد محترم مولانا حبیب اللہ شہید کراچی سے لے کے پشاور تک استاد المحدثین عرب و عجم کے شیخ مولانا سنجان کیسے کیسے لوگوں کو مارا.
وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے. پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر.
مدت و بعد ایسے قابل لائق فائق دین کے ستون آتے ہیں. حکومتوں کو خیال کرنا چاہیے اور عوام کو بھی. علماء سے محبت سچی کرے. دلی احترام و تقدس ان کا بجا لائے. بھائی کہتے ہیں جی بچے دو ہی اچھے. یہ کیسے ہوگا؟ ایک بچہ بیمار ہو گیا اور دوسرا اسکول چلا گیا. ماں باپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی چیز لانے والا نہیں. بچے 25 اچھے. ایک مولوی صاحب کے پاس میں گیا. میں نے کہا کتنے بیٹھے؟ اس نے ایک لڑکے کو بلایا. کہنے لگا الگ سو کا سانجی. بیٹے سے پوچھا کہ کتنے بھائی ہو؟ اس نے کہا 25 تک پہنچ چکے ہیں. یہاں ایک طالب علم پڑھتا تھا دیر سے آیا. کیوں بھائی دیر سے آیا؟ جی گڑبڑ ہو گئی. کیا گڑبڑ ہو گئی؟ ہمارے ہاں ہمارے ایک اور بھائی پیدا ہو گیا. میں نے کتنے نمبر پہ آیا؟ 16 یا 18. بہت ظالم بچیا. میری نانی نے بھی بچہ دے دیا. وہ کتنا؟ 24. ایسی نسل ہو. تناکہ الودود الولود پیغمبر کہتے ہیں ایسے خاندانوں میں شادیہ کرو جو ریوڑ کے ریوڑ بچے نکالے. قرآن شریف میں ایک کافر کو اللہ کہتے ہیں کہ بے حیاء بے شرم 10 بیٹے ہیں تیرے اور 10 خدمت میں حاضر ہیں اور تم اللہ کا انکار کرتے اور نبی پر ایمان نہیں لاتے. وہ بنی نہ شہودا ولید ابن مغیرہ کو 10 بیٹے. اور سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی 900 بیویاں دی. اللہ تعالیٰ کو شکایت کی یار باری تعالیٰ کچھ خوف محسوس ہو رہا ہے. اللہ کا 900 بیویاں نہ چاہتے تیرے گی نہ کمزور کیے گی بنا. آخر گوشت کے بنے ہوئے سریہ تو نہیں ہے. تو اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ انڈے شوق سے کھاؤ. ہمارے وزیر اعظم ماشاء اللہ ہم کو مرغیاں اور انڈوں کا انتظام کر رہا ہے ماشاء اللہ. شیخ چلی کو لوگ یاد کریں گے. حکمرانوں کے منہ سے قیمتی باتیں اچھی لگتی ہیں. لوئی سڑی دے ہلے نے کچا خبر بدخ گاری تو کہا خالہ خپا دے. 900 بیویوں سے مختلف اولاد بتنے کتنی ہوئی ہوگی. اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک کنیز کے بارے میں کہا اصل کہ داؤد اس سے نکاح کرو. اللہ آپ کا حکم ہے تو بھائی اچھی ہے. کہتے ہیں اس سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوا. ففخمناها سلیمان جن کو اللہ نے دین نبوت اور دنیا کے جن و انس کے قابو کرنے کا علم و فہم دے دی. حضرت لقمان کے ایک حادثہ میں 100 بیٹے مرے اور حضرت خالد بن ولید کے ایک حادثہ میں 40 بیٹے مرے. کتاب المعرفہ کیسے کہتے ہو کہ 2 بچے اچھے. تمہیں شرم کرنا چاہیے. پیغمبر کے 4 بیٹے ہوئے ہیں 4 بیٹیاں ہوئی 8 تو یہ ہو گئے. حضرت علی کے حضرت فاطمہ سے حسن حسین محسن ام کلثوم 2 تو نہیں ہوئے بیٹے 3 ہیں. محسن چھوٹا مر گیا تھا. ام کلثوم بڑی ہو کر حضرت عمر کے نکاح میں آئے. بخاری شرح کرمانی شیعوں کی معتبر کتاب حیات القلوب للمجلسی. او فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاها و جعل الجنۃ مثواها. جب بی بی صاحبہ کا انتقال ہوا وفات رسول کے 3 مہینے بعد تو حضرت علی نے بنو حنیف قبیلے میں شادی کی اور اس میں سے 16 لڑکے اور 16 لڑکیاں ہوئی ہیں. واہ 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 فوج ظفر موج. بڑے لڑکے کا نام محمد ہے, دوسرے کا نام ابو بکر ہے, تیسرے کا نام عمر ہے, چوتھے کا نام عثمان ہے. یہ نبوت کا خاندان, یہ گھرانہ خلافت, یہ شیر و شکر ہے آپس میں. وہ محمد محمد ابن الحنفیہ کہلاتے ہیں. امتیاز کے لیے کہ یہ بی بی فاطمہ کا نہیں ہے, بنو حنیف والی عورت کا ہے. اور وہ کان افقہ و اعلم حتی الحسنین یسألان عنہ. حسن مجتبی بہت بڑے عالم, بہت بڑے فاضل, وہ کامل و اکمل ولی, اور حسین مجتبی یہ ان سے مسائل پوچھتے تھے چھوٹے بھائی سے. امام ابو حنیفہ نے کہا ہے صحابہ رسول کے بعد سب سے فقیہ اس امت کا محمد ابن الحنفیہ ہے. اللہ اللہ وہ ذرا سیاست سے کنارہ کش دے. تو یہ کہنا کسی بھی بزرگ کا یا بڑے صاحب کا یا کسی ناکارہ لوگوں کے ایجنٹ خطیب کا وہاں موجود ہونا اور اس مجلس میں یہ خرافات ہو, کہ خاندان منصوبہ بندی کے ذریعے مسلمانوں کی افزائش روک لی جائے یہ مناسب نہیں, یہ مسئلہ غلط ہے شرعاً. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَأَكْثَرَكُمْ نَفِيرًا, شکر کرو میں نے تمہاری نفری بڑھا دی. اشاوش اللہ اللہ. میں ایک بزرگ سے ملنے گیا, بہت زمانہ ہو گیا, تو ان کی بہت خواہش تھی کہ آپ ہمارے گھر آئے. میں یہاں کے دوستوں کو لے کے گیا تو وہ بزرگ اس طرح شروع ہو گیا, پہلے کور شاید اڑے نہ چپلی کباب کھجوڑی گی تور شاہ کا نمک منڈئی نے وہ ہراڑا. میں حیران ہوا کہ کوئی بھی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ پانچ لڑکے ہیں نا, یہ جنیا سے پیدا ہے تو یہ نظر نہیں آتے, پانچ اور ہیں وہ جو مجھ پہ گئے ہیں وہ نظر آتے. کہا حرم میں ایک جنیا نے میرے دادا کے ذریعے مجھ سے نکاح کیا ہے. میں نے کہا امام صاحب کے ہاں تو جنیا سے نکاح نہیں, کیا مجبوراً کیا ہے؟ دوسرے تیس دیکھا تو ابھی بات ہو ہی رہی ہے کہ دسترخوان لگ گیا اور سارے کھانے لگ گئے. ٹول ناستی ماسٹر اڈے نہ ہوتے رہو, خشتہ کباب جڑ گئی نلی ملی اگئی پہ کے واچ میں آیا بل اتوار سے نمک منڈی نہ ذرا لگو رہے زن سر گھر میں ڈوڑائی دیتے ہیں دور راڑا. لا الہ الا اللہ. پھر انہوں نے اس کے ثبوت میں اس زمانے کے عہد رسول کے زمانے کے پیغمبر مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے شریف داڑھی کے اور سر کے اس زمانے کے ایک برتن میں سندل کے اندر دکھائے, ایسا کچھ نظر نہیں آیا. جب درود شریف شروع ہو گئی تو بال اٹھ گئے, کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ ہمیں بطور ثبوت کے اپنے آبا و اجداد سے چلا آیا ہے. تو مطلب میرا یہ کہ وہ جنیا سے نکاح سے بھی دس بیٹھے ہوئے ہیں, پانچ یہ والے پانچ وہ والے. تو بچے دو ہی اچھے ہی جو بیان کرتے ہیں, پہلے ان سے پوچھو کہ تمہارے کتنے ہیں. وہ بے نظیر وزیر اعظم تھی اور خاندانی منصوبہ بندی چل رہی تھی, تو جب اس کے بچے بڑھ گئے نا تو اس نے کہا اس کو ختم کرو. اور فاروق لغاری کے نو بچے تھے اس وقت جو صدر پاکستان تھا. تو ایسی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے جو اسلام کے بھی خلاف ہے اور مسلمان معاشرے کے بھی موافق نہیں. اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے کہ اللہ کسی کو اولاد دے, زیادہ دے, صالح دے, نیک دے. یہ کوشش مت کرو کہ بچے کم ہو جائے, یہ تو آپ انگریز کو, فرعون کو, طاغوت کو, جبروت کو, شیطان کو خوش کرتے ہیں. بچوں کی اصلاح ماں باپ کی ذمہ داری, ترتیب تعلیم تہذیب سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اس میں ان کی بھرپور مدد فرمائے. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين. ایک زمانے میں جب یہ مشہور ہوا تھا بچے دو اچھے ڈاکخانے سے ٹکٹ پہ لکھا ہوتا تھا, تو ہم نے بھی ایک ٹکٹ شائع کیا کہ بچے زیادہ اچھے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور جو کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے, یہ ہے عقل کے کچے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے, فہم دے, معاشرے کی اصلاح اور ملک چلانے کا صحیح سلیقہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے وہ نمازیوں کا پورا احترام کرے, نہ ان کے سامنے سے گزرے اور نہ ان کے سامنے جا کے بیٹھے. آواز ہر جگہ مسجد میں پہنچ رہی ہے. لکھا ہے کہ ایک شخص ہے جو گندی گالیاں دیتا ہے, چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے, وہ پیر بن کر روحانی علاج کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. ہاں تو گالیوں تک تو پہنچا ہوا ہے. ایسے لوگوں کے ایسے ہی پیر اچھے ہوتے ہیں. رحمان بابا نے کہا ہے کہ ایسوں کے لیے ایسے ہی پیر چاہیے. میں کچھ عرصے سے روحانیت سے واسطہ ہوں, مستقل طور پر آپ کے بیانات کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوں. موجودہ دور میں صحیح العقیدہ شخص کا ملنا مشکل ہے, اس کے لیے رہنمائی فرمائیں. کیا روحانیت میں کسی طرح بیعت ہونا ضروری ہے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں. فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے, فتاوی رشیدی میں کہ بیعت ہونا مستحب ہے, کسی پر اعتماد ہوا ہو گئے تو بہت اچھا, نہیں تو کوئی نقصان کی بات نہیں. کیا ولیمے کے لیے شادی کی پہلی رات مباشرت کرنا ضروری نہیں؟ میاں بیوی کا آپس میں اتنی دیر کے لیے ملنا, اکٹھے ہونا, کہ اگر وہ چاہے تو مل سکتے ہو, بس ولیمے کے لیے کافی. ملے ہو یا نہ ملے ہو, اگر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہو وہ نہ ملے تو کیا مدرسے کے طلباء کو کھانا کھلاؤ؟ شاباش, جو بات کہی بخدا لا جواب کہی. طلباء سے پاک دامن عزت والے مہمانان رسول, بے گھر اور بے در, ہر اعتبار سے وہ صفات کے لائق ہے. بہترین طعام وہ ہے اور صدقہ خیرات جو ان پر صرف ہو. پیغمبر نے ابو داؤد کی حدیث میں کہا ہے, اکل طعامکم الابرار, آپ کی چیزیں نیک لوگ استعمال کریں. حجام کی کمائی کیسی ہے؟ اگر وہ داڑیاں منڈاتا ہے, انگریزی بال بناتا ہے, پھر تو صحیح نہیں ہے, اور اگر اس نے اس میں کوئی فرق کیا ہے تو پھر کمائی حلال ہے. کیا ابو حنیفہ کے متعلق یہ صحیح ہے کہ انہوں نے وضو کے پانی اور اس کے چینٹوں کو مکروہ کہا ہے؟ تو کیا وضو چینٹ نہیں ہے؟ اس طرح نہیں کہا ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ وضو کا پانی جب مستعمل ہو, یعنی اعضاء سے نکل کے کہیں جمع ہو جائے, تو وہ طاہر تو ہے, متطہر نہیں, پاک ہے. اب بھی پاک کرنے والا نے اس سے دوسرا وضو نہیں ہو سکتا. حضرت ایک راوی حضرت طاؤس نے نقل کیا کہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے تھے. طاؤس کے بارے میں زید الکوثری نے لکھا, یروی المنکرات, وہ غلط روایتیں پیش کرتے تھے. دیکھیے النکت, دو رکعت قبل مغرب مکروہ ہے, جبکہ انس فرماتے ہم مؤذن کے اذان کے ساتھ, مگر بخاری میں ہے کہ اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے, اور سنت سمجھنا بہت بری بات ہے. تو عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ آپ نے عہد رسول میں کسی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اس بندے عاجز نے کل ایک کتاب سفر السعادہ میں بخاری کے حوالے سے ایک روایت دیکھی کہ اشرف و بشر صاحب نے حضرت کو رفع دین کرتے دیکھا, اس کو لازم کہا ہے. نہ پیغمبر کو دیکھا ہے, اشرم و بشراخ سب رفع دین کو منع کرتے تھے. حضرت بن نوری نے شرح ترمیزی معارف سرن میں لکھا ہے, خلفاء راشدین اشرم و بشراخ اور اکثر بدریین رفع دین نہیں کرتے تھے. صفر السعادہ میں اگر ایسا لکھا ہے تو غلط لکھا ہے. مفتی صاحب, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ہمارے محلے میں امام نہیں ہے, ایک شٹ پتلون والا شخص امامت کرتا ہے. نامناسب بات ہے کہ خلاف سنت کپڑے میں نماز ہو. اللہ آپ کے عمر کا آمین. میرے دادا عالم دین شخص ہے, ان کے دل کی بیماری اللہ صحت و شفا عطا فرمائے. ہم تین ساتھی ہیں جنہوں نے ایک شخص کے کاروبار میں پیسے لگایا. وہ شخص معاہدے کے مطابق پیسے واپس نہیں کر رہا تھا. آپ سے دعا ہو کہ میں دعا کرتا ہوں. لوگوں سے سنا ہے کہ آ حضرت کی ولادت آدم کے وقت سے ہی ہو چکی تھی, کہ وہ غلط بات ہے. تو آپ کی نبوت کا فیصلہ آدم کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے. اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو, تمام حاضرین کو خوش رکھے, آمین. کل شب جمعہ میں انور شاہ کا بیان, اس کے مزہ آیا. اللہ اس کے علوم میں برکت دے, آمین. بس حضرت آپ اسے تلقین کرے کہ فقہ میں خوب مہارت حاصل ہے اور خوب دل لگائے. انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے اچھی بات کہی. محمد انور شاہ کو یہ شکوہ ہے کہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بیان کروں گا تو یہ اٹھنے لگتے ہیں. تو آپ کو خیال کرنا چاہیے. دیکھو بلاول غریب بچہ ہے, بیبیوں کی طرح باتیں کرتا ہے, لیکن بڑے بڑے خورشید شاہ اور رضا ربانی اور بٹو کے زمانے کے خراٹ لیڈران سب بیٹھے رہتے، کہتے ہمارا لیڈر ہے، ہمارا قائد ہے. تو علماء دین اور ان کی آل و اولاد کو شہ دینا، ہمت افزائی کرنا، یہ زیادہ ضروری ہے. ظاہر ہے وہ میرے ہاتھ پیر ہے اور اس کے ہی سب کچھ حوالے ہیں، تو آپ اس کا بیان بھی شوق سے سنیں اور اس ارادے سے بھی سنیں کہ اس کے سننے سے اس عاجز اور فقیر کو فائدہ ہوگا، خوشی ہوگی، دعائیں ملے گی، اور انشاءاللہ حضرات کے بھرپور تعاون، عمدہ بصیرت، محبت کی نظروں سے وہ بھی مثالی خطیب، امام، فقی، مفتی، محدث، مفسر، امام و خطیب بنے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں مال میں برکت دے. میرے پلاٹ پر مولانا عبدالحمید لونڈے کے بیٹے نے قبضہ کیا ہے، دعا فرمائے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. آمین. نام لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ کسی نے قبضہ کیا ہے، یا زیادہ سے زیادہ کسی ظالم نے قبضہ کیا ہے. نام لینے سے بیان متاثر ہوتا ہے، جہاں تک ہو سکے بیان میں یا سوال جواب میں کسی فرد کو نشانہ نہ بنایا جائے، اس طرح اصلاح کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ مقابلے پر اتر آتا ہے. تو عمومی طریقے سے سوال ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ کو تنبیہ کرتے تھے تو آپ ممبر پر کہتے ما لہاں هؤلاء القوم لا يفقهون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ بات نہیں سمجھتے. ایک معاملہ ام المومنین عائشہ نے کیا تھا، اور خرید فروخ کا معاملہ تھا. آپ نے ممبر پر تقریر کی، لوگ ایسے معاملات کرتے ہیں، ایسی صلح کرتے ہیں جس کی کوئی شریعت میں اجازت نہیں. ایسا معاملہ اور ایسی صلح جس شریعت میں جائز نہ ہو وہ مردود ہے، لیکن نام نہیں لیا. تو مجلس عام ہے، اصلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ کسی فرد سے بالاتر ہو کر نفس مسئلے کی وضاحت طلب کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کے حافظ و ناصر، معین و مددگار رہے. الحمدللہ رب العالمین. مولانا سالک السلام علیک، لہ الملک ولہ الحمد ومن یسلک معاملا صالحا ورزقا حلالا عمر مبارک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ ان کو صحت شفا دے، جنہوں نے قرضوں کا بتایا اللہ ان کی ادائیگی کی صورتیں پیدا کرے، جنہوں نے مردوں کا ذکر کیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو اور کسی پیچیدگی میں اللہ بھرپور دستگیری فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.